आपकी दुनिया अब हर जगह सुनिए। शुमाल में मीडियम वेव 972 और जुनूब में 1539 पर। आप जहां भी हों, रेडियो आपकी दुनिया आपके साथ है। दो ताकतवर मीडियम वेव सिग्नल्स के साथ पहले से भी ज्यादा साफ आवाज। रेडियो आपकी दुनिया, अब ताज़ा तरीन खबरें, बुलेटिन और आपके पसंदीदा प्रोग्राम शुमाल में मीडियम वेव 972 और जुनूब में 1539 पर हर वक्त सुने जा सकते हैं। यानी अब कभी भी रेडियो आपकी दुनिया आपसे दूर नहीं।
तेरा कटे ना राते दिल लगे ना हाँ मिलोगी ये एतबार है ना मिलोगी तो इस तराब है रहता
السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6:10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9:10 ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صدر باراک اوباما اور ان کے صدارتی حریف مٹ رومنی منگل کے روز ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے دوسرے مباحثے میں ایک دوسرے کے سامنے آئے.
There were a whole bunch of oil companies.
اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
ماہرین کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی سے بے روزگاری اور اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لندن سے ہمیں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے.
ملالہ یوسفزئی کی صحت میں بتدریج بہتری, ڈاکٹروں کا اظہار اطمینان. لندن سے میں ہوں عادل شاہزیب. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. صدر براک اوباما اور ان کے صدارتی حریف مٹ رومنی منگل کے روز ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے دوسرے مباحثے میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ تین مباحثوں کے سلسلے کے اس مباحثے میں دونوں امیدواروں کا انداز جارحانہ تھا اور بعض موقعوں پر انہوں نے ایک دوسرے کے دلائل کاٹنے کی کوشش بھی کی۔ وائس آف امریکہ کے کینٹ کلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پہلے مباحثے میں اپنی کمزور کارکردگی کے باعث رایاما کے جائزوں میں اپنا گراف گرنے کے بعد دوسرے مباحثے میں صدر اوباما زیادہ مستعد اور جارحانہ موڈ میں دکھائی دیے۔ گورنر رامنی اور ان کے درمیان نیو یارک سٹی کی ہافسٹرا یونیورسٹی میں ہونے والا دوسرا صدارتی مباحثہ ٹاؤن ہال اجلاس کا انداز لیے ہوئے تھا، جس میں دونوں امیدواروں نے ایسے حاضرین کے سوالوں کے جواب دیے جنہوں نے ابھی یہ طے نہیں کیا ہے کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ کئی مواقع پر دونوں امیدوار ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے محسوس ہوئے، مثال کے طور پر توانائی کی پالیسی پر گفتگو کے دوران۔
There were a whole bunch of oil companies.
I had a question and the question was how much did you cut them by? How much did you cut them by?
I'm happy to answer the question.
All right, and it is.
Here's what happened.
حاضرین کی جانب سے اٹھائے جانے والا ایک سوال ستمبر میں لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکی قونصلٹ پر ہونے والے حملے سے متعلق تھا، جن میں امریکی سفیر اور تین دوسرے امریکی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر اوباما نے سیکیورٹی لغزش کی جو حملے کا سبب بنی کلی ذمہ داری قبول کی، لیکن انہوں نے اس واقعے پر مسٹر رومنی کے رد عمل پر بھی نکتہ چینی کی۔ ان کے الفاظ،
While we were still dealing with our diplomats being threatened, Governor Romney put out a press release trying to make political points.
ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم اپنے سفارتکاروں کو دی جانے والی دھمکیوں کے مسئلے سے نمٹ رہے تھے، گورنر رامنی نے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور یہ وہ نہیں کہ ایک کمانڈر ان چیف کس طرح کاروائی کرتا ہے۔ آپ کو قومی سیکیورٹی کے معاملے کو ایک سیاسی مسئلے کی شکل نہیں دینی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ گورنر رامنی نے کہا کہ بنغازی میں انتظامیہ کی ناکامی مجموعی طور پر مشرق وسطی کے لیے ان کی پالیسی کی ناکامی کی علامت ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ مسٹر اوباما تھے جنہوں نے حملے کے بعد اس پر سیاست کھیلنے کی کوشش کی۔ ان کے الفاظ،
flies to Las Vegas for political fundraiser, then the next day to Colorado for another political event. I think these actions taken by a president and a leader have symbolic significance.
Mr. Romney نے کہا کہ اس واقعے کے ایک روز بعد صدر اوباما اپنے انتخابی فنڈ ریزنگ کے لیے لاس ویگس چلے گئے، اور اس سے اگلے روز ایک اور سیاسی تقریب کے لیے کولوریڈو پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ صدر اور ایک سیاسی رہنما کے ان اقدامات کی علامتی اہمیت ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر رومنی کے۔ معیشت کے موضوع پر مباحثے میں صدر اوباما نے اپنے ریکارڈ کا دفاع کرتے ہوئے اقتصادی بحالی کی رفتار بڑھانے کے لیے کام کے عزم کا اظہار کیا۔
We've created 5 million jobs, gone from 800,000 jobs a month being lost, and we are making progress. We saved an auto industry that was on the brink of collapse.
صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے 50 لاکھ ملازمتیں پیدا کی، جبکہ اس سے پہلے لاکھوں ملازمتیں ختم ہو رہی تھیں۔ ہم اس میں بہتری لا رہے ہیں۔ ہم نے موٹر سازی کی صنعت کو بچایا جو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ بہت سے امریکیوں کا خیال ہے کہ مسٹر رومنی نے 3 اکتوبر کو پہلی ڈیبیٹ جیتی تھی، اور ریپبلکن مد مقابل اس وقت سے رایاما کے جائزوں میں بہتر پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ رایاما کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ دونوں امیدوار اب تقریباً برابر ہیں۔ مسٹر اوباما اور مسٹر رومنی اگلے پیر کو فلوریڈا میں آخری مباحثہ کریں گے جو خارجہ پالیسی کے امور سے متعلق ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی افغانستان میں خود کش بمبار نے اپنی گاڑی نیٹو افغان فوجی اڈے کے قریب دھماکے سے اڑا دی، جس سے کم از کم 18 افغان فوجی اور متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ پکتیا کے صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ زرمت ضلع میں ہونے والا یہ ایک بڑا دھماکہ تھا، لیکن اس سے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ دھماکے کے بعد باغیوں نے فائرنگ بھی کی۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مندوب لختار براہیمی لبنان جا رہے ہیں، جو شام کا ہمسایہ ہے۔ وہ 19 ماہ سے جاری شام کے بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ براہیمی بدھ کے روز لبنانی صدر مائیکل سلیمان، وزیر اعظم نجیب مکاتی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مصر، عراق، سعودی عرب، ترکی اور ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور اس ہفتے کے شروع میں براہیمی نے شام کے اتحادی ایران سے کہا تھا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شام میں فائر بندی کرانے میں مدد کرے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا نے وزارت خارجہ کے ترجمان جہاد مقدیسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام براہیمی کے دورے کا منتظر ہے اور امید کرتا ہے کہ ان کے دورے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ اسے نئے شواہد ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معمر قذافی کی مخالف قوتوں نے معذور لیڈر کو گرفتار اور ہلاک کیے جانے کے بعد ان کے درجنوں حامیوں کو مارا پیٹا اور ان کو موت کی سزائیں دیں۔ قذافی کی موت 20 اکتوبر 2011 کو اس وقت ہوئی جب ان کو فرار کرانے کی کوشش کرنے والے حامیوں کے قافلے پر شہر سرت میں ملیشیا ارکان نے ان پر فضائی حملہ کیا۔ بدھ کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملیشیا نے قذافی کے قافلے میں شامل افراد کو گرفتار کر لیا، انہیں بری طرح زد و کوب کیا اور بعد میں قریبی ہوٹل میں ان میں سے 66 افراد کو موت کی سزائیں دیں۔ وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے لیبیا میں گزشتہ ماہ امریکی قونصل خانے پر ہلاکت خیز حملے کے ضمن میں سفارتی عملے کی سیکیورٹی میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب ریپبلکن پارٹی اس طرح کے واقعات سے نمٹنے میں صدر اوباما کی حکمت عملی پر تنقید کر رہی ہے۔ تفصیلات واشنگٹن سے کیٹ ووٹسم کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
پیرو کے دورے کے موقع پر وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے سی این این کو بتایا کہ دنیا بھر میں سفارتی عملے کی حفاظت ان کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ دنیا بھر میں 275 سے زائد مقامات پر تعینات، محکمہ خارجہ کے 60,000 سے زیادہ افراد کی سیکیورٹی کی انچارج میں ہوں۔ ضروری نہیں کہ صدر اور نائب صدر کو سیکیورٹی کے عملے کے فیصلوں کا ہر وقت علم ہو۔ امریکہ کی چوٹی کی سفارتکار نے کہا کہ لیبیا میں امریکی سفیر اور دیگر 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا سبب بننے والے حملے یا 9/11 کے حملے جیسے واقعات ضروری نہیں کہ پہلے سے واضح ہوں۔ ہلری کلنٹن نے کہا کہ یہ عملہ اور اس پر اوباما انتظامیہ کا رد عمل موجودہ صدارتی انتخابی مہم میں ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ریپبلکن رہنما مٹ رومنی نے صدر باراک اوباما کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ بنغازی میں امریکی قونصلیٹ کو مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ مس کلنٹن نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس عملے کو سیاست کے الزامات کے کھیل کا حصہ بنایا جائے۔ بروس موروف جو یونیورسٹی آف نیو یارک میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کے اس بیان کا مقصد مٹ رومنی کی تنقید کو بے اثر کرنا ہے۔ رومنی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اوباما انتظامیہ نے دنیا میں ایک کمزور حیثیت کی نمائندگی کی ہے اور یہ کہ امریکی قیادت کی حفاظت میں وہ بذات خود ایک مضبوط صدر ہو سکتے ہیں۔ اوباما انتظامیہ نے ابتدان یہ کہا تھا کہ لیبیا میں امریکی سفارت خانے پر حملہ امریکہ کے اندر بننے والی اسلام مخالف فلم پر رد عمل کا نتیجہ ہے، لیکن اب اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا۔ مس کلنٹن نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ اس حملے کے منصوبہ سازوں کی تلاش کے لیے حکومت کے اندر سخت کوششیں ہو رہی ہیں۔
We will track down whoever did this and hold them accountable.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے اسے تلاش کریں گے اور کٹہرے میں لائیں گے۔ ریپبلکن سینیٹر جان مکین اور دیگر 2 سینیٹرز نے پیر کو دیر گئے بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے ریمارکس لائق ستائش ہیں، لیکن بیرون ممالک میں سفارتی عملے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صدر پر عائد ہوتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان سے موصول ہونے والی رپورٹیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ روانہ کی ہے کہ پاکستان میں بدھ کے روز ووٹروں کے قومی دن کے طور پر منایا گیا، جس میں الیکشن کمیشن نے ملک کے 8,40,00,000 ووٹروں میں اس بارے میں آگہی فراہم کرنے کی کوشش کی۔
الیکشن کمیشن پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کے شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے کئی عملی اقدامات کر چکا ہے، جن میں 8,40,00,000 سے زائد اہل ووٹروں کی کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں کی تیاری شامل ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں زیادہ سے زیادہ اہل ووٹروں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری طور پر پہلی مرتبہ بدھ کو ملک بھر میں رائے دہندگان کا قومی دن منایا گیا۔ اس کا اہتمام الیکشن کمیشن نے کیا اور اس کا مقصد انتخابی عمل کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1985 سے اب تک ہونے والے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 45% سے کم رہی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شرح کو 80% تک بڑھایا جائے۔ کمیشن کے سربراہ فخر الدین جی ابراہیم نے ووٹر ڈے پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اچھے نظام حکومت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ رائے دہندگان اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں کل اہل ووٹروں میں سے 30% کی عمریں 18 سے 30 سال کے درمیان ہیں اور انہیں ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
آج کل کا ینگ آدمی، کل کے ینگ آدمی سے الگ قسم کا آدمی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا چیز اس کے لیے بری ہے۔ ہی وانٹس مور دین اینی تھنگ ایلس گڈ گورننس۔ تو آپ ووٹ کرنا آپ کے لیے لازمی ہے.
فخر الدین جی ابراہیم نے کہا کہ کمیشن اپنے اصلاحاتی عمل کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ انتخابات سے قبل ہر وہ نوجوان جس کی عمر 18 سال ہو جائے گی اس کا نام ووٹر فہرست میں شامل کیا جائے.
پولنگ سٹیشنز بہت زیادہ ہوں گے, آپ کے گھر سے اتنے دور نہیں ہوں گے, اور آپ کی حفاظت ہوگی وہاں, آپ ذرا بھی ڈرنے کی کو اب نہیں ہوگا. اب زمانہ بدل گیا ہے, لوگ بھی بدل گئے ہیں. ہاں, ہماری ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو.
ملک میں آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے حال ہی میں نیا ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا ہے جس کے تحت امیدواروں کے لیے انتخابی اخراجات کی حد 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ تمام امیدواروں پر لازم ہوگا کہ وہ اخراجات کی ہفتہ وار تفصیلات ضلع الیکشن کمیشن کے افسران کے پاس جمع کروائیں. محمد اشتیاق, اردو وی او اے, اسلام آباد.
رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری 67% کی کمی سے واقع ہوئی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے. یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کے دیگر ملکوں بشمول بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہتری کا رجحان برقرار ہے, مگر پاکستان میں گزشتہ 5 سال کے دوران اس کی شرح میں تیزی سے کمی آ رہی ہے جو قومی معیشت کے لیے یقیناً اچھا شگون نہیں. محمد سہیل غیر ملکی سرمایہ کاری اور سٹاک ایکسچینج کا تجزیہ کرنے والے نجی ادارے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے سربراہ ہیں.
دو بہت بڑے ایشوز ہیں, ایک تو لا اینڈ آرڈر کے سچویشن, سیکیورٹی کے سچویشن کی وجہ سے انویسٹرز تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں, خاص طور سے فورن انویسٹر, اور یہی وجہ ہے کہ جو فورن انویسٹمنٹ کے جو نئے نمبر آئے ہیں وہ ایک بہت ہی کم سطح پر آ گئے ہیں, اتنی کم سطح ہم نے پچھلے 8-10 سال میں نہیں دیکھی ہوگی. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں اور پنجاب کے انڈسٹریل ایریا میں جو بجلی کا کرائسس ہے, اس وجہ سے وہ فیزیبل نہیں رہا کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی جائے.
محمد سہیل کہتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے.
جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے, جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ نہیں بڑھے گی, جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ جو دوسرے سرمایہ کار ہیں ان کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ملک کے حالات اتنے برے ہیں کہ لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے. اور یہ جو ابھی لیٹسٹ فگرز آئے ہیں وہ 2013 کے چند مہینوں کے ہیں, تو اگر آپ پیک سے اندازہ لگائیں $5 بلین سے یہ انویسٹمنٹ جو ہے $1 بلین سے بھی کم ہوگی.
بعض اقتصادی ماہرین کا ماننا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر مستقبل قریب میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے امکانات بہت کم ہیں. موجودہ حکومت کے ایک سابق مشیر ثاقب شیرانی کہتے ہیں,
جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ گورنمنٹ کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ان کو کمٹمنٹ دینی چاہیے, ایک روڈ میپ دکھانا چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان ایریاز میں جو آپ کی کنسرنز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, کم از کم ہم ریٹین کر رہے ہیں, ہم نئے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ سکتے. ہمارے لیے اب آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ایگزسٹنگ انویسٹرز کو ریٹین کریں.
بعض ماہرین کا خیال ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کی ایک بڑی وجہ ملک میں نئے انتخابات کی گہما گہمی بھی ہو سکتی ہے, جس کے باعث نئی حکومت کے بننے تک عارضی طور پر بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستانی منڈی سے ہاتھ کھینچ رکھا ہے. ناصر محمود, اردو وی او اے, اسلام آباد.
برمنگم کے الزبتھ ہسپتال میں ملالہ یوسفزئی کی دوسری رات آرام سے گزری ہے اور ڈاکٹر اس کی حالت سے مطمئن ہیں. لندن سے عادل شاہ صیب تفصیل بتاتے ہیں.
کوئین الزبتھ ہسپتال کے حکام کے مطابق طالبان کے حملے کا نشانہ بننے والی سوات کی 14 سالہ ملالہ یوسفزئی کی صحت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے, جبکہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مشکل ترین وقت میں ملالہ کے مضبوط اعصاب کو قابل تعریف بتایا ہے. بدھ کی صبح اسپتال کی جانب سے جاری شدہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ زیر علاج ملالہ یوسفزئی نے ہسپتال میں دوسری رات بھی اطمینان سے گزاری اور بدھ کی صبح ان کی صحت میں خاصی بہتری محسوس کی گئی. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ماہر نیورولوجسٹ کی ٹیم ملالہ یوسفزئی کے علاج میں مصروف ہے اور ملالہ نے اب تک کیے گئے علاج کا نہایت اچھا رسپانس دیا ہے, جسے کہ ڈاکٹرز خوشائند اور مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں. کوئین الزبتھ اسپتال برمنگم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈیوڈ روزر کے مطابق وہ ملالہ کے اب تک کیے گئے علاج اور اس کی صحت میں بہتری سے مطمئن ہیں.
We are very pleased with the progress she's made so far, showing every sign of being as strong as we've been led to believe that she is. We are very comfortable with the security measures.
ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں ملالہ کی صحت میں اب تک آئی بہتری سے وہ مطمئن ہے. دوران علاج ملالہ نے اپنے اعصاب مضبوط ہونے کے اشارے دیے ہیں. ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ ملالہ مضبوط اعصاب کی مالک ہیں. ہم ملالہ کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہیں. کوئین الزبتھ اسپتال برمنگھم کے باہر ملالہ کی عیادت کے خواہش مند پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ملالہ کے لیے پھول اور تحائف اسپتال بھیج رہے ہیں. اسپتال کے حکام نے ملالہ کی مالی امداد کی کثیر تعداد میں پیشکشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ہسپتال کے فنڈ میں ہی ایک چیریٹی اکاؤنٹ کھول دیا ہے اور اس کار خیر میں بڑی تعداد میں برطانوی باشندے بھی حصہ لے رہے ہیں. عادل شازیب, اردو, وی او اے, لندن.
بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ کار کے بارے میں بحث کی. اس عدالت کے سلسلے میں ماضی میں بھی خاصی بحث ہو چکی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ٹیوڈی کاپوا کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی آئی سی سی اور سلامتی کونسل کے درمیان تعلقات کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ضرورت ہے اور اس بحث میں اقوام متحدہ کے تمام اراکین کو حصہ لینا چاہیے. ایک گروپ انٹرنیشنل جسٹس کے ڈائریکٹر ریچرڈ ڈیکر کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل اس عدالت کی طرف کم ہی رجوع کرتی ہے.
The council has been highly selective in which...
کونسل اس بارے میں خاصی احتیاط سے کام لیتی ہے کہ کس ملک کا کیس عدالت کو بھیجنا ہے اور کس کا نہیں. مثال کے طور پر کونسل نے لیبیا میں سرزد ہونے والے جرائم کے لیے عدالت سے رجوع کیا لیکن شام میں ہونے والے جرائم کے سلسلے میں اس نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. جس معاہدے کے تحت آئی سی سی وجود میں آئی اس کو روم اسٹیچوٹ کہتے ہیں اور اس کے تحت اس عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایسے مبینہ بین الاقوامی جرائم کی سماعت کر سکتی ہے جن کی ان کے اپنے ملکوں میں تفتیش نہیں ہو پاتی اور نہ استغاثہ فرد جرم عائد کرتا ہے. اس طرح کے مبینہ جرائم عام طور سے ان ملکوں میں سرزد ہوتے ہیں جنہوں نے روم اسٹیچوٹ پر دستخط نہیں کیے ہیں. چنانچہ اس کے لیے سلامتی کونسل کی ضرورت پڑتی ہے جو آئی سی سی سے کہتی ہے کہ وہ ان مبینہ جرائم کی سماعت کرے. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں 16 مقدمات عدالت کے سامنے آئے جن میں سے 6 کی سماعت جاری ہے. آئی سی سی نے 20 سے زیادہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے لیکن 6 کی تعمیل کی گئی. ڈیکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کا کردار اس سلسلے میں خاصا سیاسی ہے. وہ سلامتی کونسل کے 3 اراکین کو بالخصوص مورد الزام ٹھہراتے ہیں یعنی امریکہ, روس اور چین کو.
They use the referral process or not referring.
وہ کیس بھیجنے کے بجائے ریفرل کا استعمال کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف دشمنوں کے مقدموں کی سماعت ہو اور دوستوں کو بچا لیا جائے. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی 2 قراردادوں کی وجہ سے آئی سی سی کی مالی امداد بھی محدود ہو گئی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے کہا ہے کہ برما کی جانب سے اسے اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دینے سے انکار برمی عہدیداروں کے ساتھ اس سے قبل کے معاہدے سے بظاہر انحراف ہے. اس ہفتے برما کے ہزاروں بھکشوؤں اور دوسرے افراد نے 57 رکنی اسلامی ممالک کی تنظیم کو دفتر کی اجازت دینے کے خلاف مظاہرے کیے تھے. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈینیل برنسٹین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
برما کی راکھین ریاست میں مسلمان روہنگاس اور مقامی بدھ مت کے پیرو